अब अगला रुकू, आपको इस बात की और ज़्यादा खूबसूरत तफसीर मिलेगा, नोट कीजिए आयत 119 से 122, रुकू नंबर 4, दीनी तालीम का फितरी तरीक़ाकार। अब आपको इस कॉज की भी समझ आ जाएगी जिसके लिए ये बिल्डिंग बन रही है, जिसको आप समझ रहे हैं इस वक्त बहुत अच्छी तरह से, और वो क्या है कि इस्लाम चाहता क्या है। आज तक हमें, सच्ची बताऊं तो दीन के काम करते हुए भी नहीं समझ आ पाया कि दीन का काम करना कैसे और क्या करना है और इसका क्या तरीक़ाकार है। अल्लाह ने यहाँ एक आयत में इतने प्यारे तरीके से ये बातें बता दी। आइए इस रुकू को पूरे को पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। ए ईमान वालो, कह दूँ आप सबको आज से ईमान वालियाँ, किस किस का दिल कर रहा है आपको ईमान वालियाँ कह दूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपके सीनों को ईमान से भरता है, उबलता फिरे आपके सीनों में ईमान, आपको रातों को नींद ना आने दे ये ईमान, आपको सुस्त होने ना दे ये ईमान, आपको इस दुनिया दनी के पीछे भागने ना दे ये ईमान। ईमान आ जाए तो बंदे की शख्सियत बदल जाती है, वो तो एक नया रूप होता है, वो एक नया जन्म होता है। वो ज़िंदगी वो नहीं होती जो नमाज़ें रोज़े पढ़ने वाले फीके फीकी चाय वाली नमाज़ें, हाय फिर मौलवी साहब बोल गए, हाय फिर अजान हो गई, कितनी जल्दी साल आ गया और मेरा माल तो सिर्फ ज़कात दे दे के ख़त्म होता जा रहा है। वो ईमान नहीं होता। ईमान क्या है? मान, अल्लाह पे मान, अल्लाह को मानिए, क्योंकि जब आपको अपने रब की मार्फत मिलती है ना तो आपको शर्म आती है, फिर आपको अपनी कोशिशों पे हया आती है, अपनी नमाजों पे अब शर्मसार होते हैं, कहते हैं अल्लाह नमाज पढ़ी अब इसकी गुनाह माफ़ करने के लिए क्या पढ़ूँ, मैंने इतनी बुरी पढ़ी है, अल्लाह नेकियों में भी जो गुनाह करती हूँ इसका क्या मैं कफारा करूँ, क्योंकि वो हस्ती बहुत बड़ी है। और जब तक उसके लिए नहीं निकलेंगे आपको मुझे ये बातें नहीं समझ आएंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप कहेंगे इतनी दफ़ा कुरान में एक बार और आ गया, नहीं, आपको अल्लाह कह रहा है चेक करो आज फिर ईमान आया कि नहीं आया, आज अंदर हलचल हुई है कि नहीं, आज सबसे कट के रब की बनती हूँ कि नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या करो, दो हुक्म हैं, दोनों मेरे लिए हैं और साथ आपके लिए भी हैं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, खशियत लाओ अपने अंदर। और तकवा क्या होता है? हिफ्ज़ुन नफ्स नम्मा योसिम, अपने नफ्स को हर उस चीज़ से बचा लीजिए जो आपको गुनाहगार कर दे। दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, आमीन कह दे, मतलब इसका यही है कि अल्लाह मुझे अपना तकवा दे दे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा। और याद रखे, नफ्स को तकवा मिल जाए ना तो इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीना में जो अनफुसा हूँ मैं ना, उसको समझना आसान होता। और दूसरा भी सुन लीजिए, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों का साथ दो। ये क्या दावत है? ए ईमान वालियो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। और सच कौन है? सच वाले कौन है? जो सबसे बड़ी सच्ची ज़ात के साथ आपको मुझे जोड़ते हैं। गोया कि अल्लाह ताला आपको मुझे दावत दे रहे हैं, ज्वाइन कर लो इस पुकार पे, लब्बैक कहकर इस डील पे साइन कर दो। ये बार बार नहीं होती, और इतने बड़े कदम हर एक उठाता भी नहीं है जब तक अल्लाह की मार्फत ना हो और अल्लाह के खजानों पे नजरें ना हो। अल्लाह ताला मुझे आपको सच्चों का साथ देने वाला बना दे। मा कान लि अहलिल मदीना, मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिरदो पेश हैं, ये लायक नहीं था, यानी ये सजता ही नहीं था उनको। ज़रा से इस आयत पे भी गौर कीजिएगा, तसव्वुर में लाइए कि हम नबी सल्लम के दौर में जी रहे हैं, मदीना में पुकार लगी, सब निकलो तबूक की तरफ जा रहे हैं, अब क्या आप एसी लगा के घर में बैठ गए, ना 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 गर्मी बड़ी है, नहीं भूख लगेगी, एक खजूर मिलती थी एक साहबी को, पूरा दिन चूसते रहते थे, और बाद में वो भी ख़त्म हो गई। साहबा में से किसी ने पूछा बाद में कि ये एक खजूर से क्या बनता था, मैं आपसे पूछूं, सिर्फ एक खजूर खा के मगरिब पढ़ने लग जाएं तो कहेंगे रोज़ा ही नहीं खोला। कहा एक खजूर से क्या बनता था तुम्हारा जैशुल उसरा में? कहा ये उस दिन पता चला जिस दिन वो एक खजूर भी ना मिली। हम तो खा खा के मोटे हुए हुए लोग हैं। ये दीन ऐसे नहीं फैला, फरमाया ये लायक ही नहीं था उन लोगों को जो मदीना और उसके गिर्द रहते हैं कि रसूल अल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाए, और ना ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझें, ये नहीं सजता। अबू खैसमा के बारे में ये आयत है, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبریں مجھے مل رہی تھیں، جیسے بات پھیلی ہوتی ہے شہر میں، سب کو پتہ ادھر دورہ قرآن ہو رہا ہے لیکن سارے آئے تو نہیں، اور جو آئے وہ بھی بہت ہے ماشاء اللہ. اب کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ڈلی ڈلی کرتا رہ گیا، اچھا اچھا دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اتنے میں مجھے خبر یہ بھی مل گئی کہ آج صبح قافلہ چلا گیا. ٹالتا رہا ٹالتا رہا، دوپہر کا وقت ہوا، کھیتوں میں کام کرتے تھے، بیوی کھانا لے کر آئی، اس نے چھڑکاؤ کیا، درخت کے نیچے جگہ بنائی، پھر میرے آگے گرم روٹی کھول دی. کہتے ہیں بس میں نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالنے کو تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا. پھر مجھے اپنے پر شرم آئی کہ ابو خیسمہ تو کتنا خود غرض ہے، تو اتنے مزے کر رہا ہے، بیوی تیرے پاس ہے، جگہ تیرے پاس ہے، کھانا تیرے پاس ہے، اور نبی پتہ نہیں اس وقت صحراؤں میں کہاں پھر رہے ہوں گے. یہ ہے ان اللہ اشترا من المومنین. آج نعت پڑھنا کتنا آسان ہے، درودوں کی مالا گلے میں پہننا کتنا آسان ہے، یہ دین کا دفاع کتنا مشکل کیا نبی نے. اور واللہ وہاں تو جنگیں تھیں، یہاں تو معرفت ہے. بس کہتے ہیں پھر وہ لقمہ میرے اندر نہیں گیا، میں نے اس کو پھینکا، بیوی کو کہا گھوڑا تیار کرو، اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کر میں اس کو دوڑاتا ہوا پہنچ گیا پیچھے. دور سے خاک اڑتی دکھی، اللہ کے نبی کا بھی دل لگا ہوتا تھا ساتھیوں میں، ایک ایک پہ نظر ہوتی ہے بندے کی. دور سے اس کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو، اور جب گئے تو ابو خیسمہ ہی تھے. یہ ہے، اب سنیے اس آیت کو، کہ مدینہ اور جو دیہاتی ارد گرد تھے ان کو زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، اور جو تھکن پہنچی، اور جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کو غصہ دلانے کا ذریعہ ہو، اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کا ایک ایک نیک کام لکھا گیا. کیوں؟ یقیناً اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. ذرا سا سوچیے اس پہ، اگر میں ہوتی نبی کے دور میں تو میں جاتی تبوک میں، میری جان میرا مال وقت لگتا. آج تو ہم نے اپنے آپ کو ایک پھپھولا بنایا ہوا ہے. آئی ایم سو سینسٹیو، مجھے مائیگرین ہو جاتا ہے، میں بھوک نہیں برداشت کر سکتی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ میدانوں میں جاتے تھے، اور کوئی امید نہیں تھی مال غنیمت کی، سب نے ٹک 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 ختم ہو کے آنا تھا. سپر پاور کے آگے ایک چھوٹی سی مسلم ریاست جا رہی ہے، سب کو پتا تھا یہ اپنی موت کو بلانے والی بات ہے، اور ایک بھی نہیں مر کے گیا، سب زندہ واپس آئے. یہ آپ کا میرا رب. ان اللہ اشترا من المومنین. اللہ کو، اللہ پہ اعتبار کیجئے، اپنے شیطان کو، اپنے نفس کو، کبھی اپنے اور اپنی جنت اور اپنے آپ سابقون الاولون بننے کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. اور آپ دیکھیے اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز کی میں قدر کرتا ہوں. کل پڑھا تھا کہ ایک شخص مٹھی بھر کھجوریں لے آیا تھا تبوک میں، بس آپ نے سارے ڈھیر پہ پھیلا دی، کوئی بات نہیں. اور ادھر سے اب حضرت عثمان ایک دفعہ کھڑے، 100 اونٹ کجاوے اور پالان سمیت، مطلب یہ کہ سامان سے بھرے ہوئے. اللہ کے نبی ڈال دیجئے اس رستے میں. آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، تجھے کافی ہے. ہم ہوتے کہتے چلو شکر ہے، جنت تو پکی ہوئی، بھاگو ادھر سے. نہیں، پھر کھڑے ہو گئے. یہ ہے تقویٰ، چین ہی نہیں پڑتا. پھر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی 100، پھر دوبارہ جو کال آئی، 9 دفعہ آپ کی پکار پہ جو ہاتھ اٹھا وہ عثمان کا تھا. اللہ کیسے ان کے اجر ضائع کرے. اور آپ کہتے ہیں آج بھی حضرت عثمان کا ایک اکاؤنٹ سعودی حکومت میں موجود ہے. یہ جو خانہ کعبہ کی، حرم کی توسیع ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، یہ حضرت عثمان کا پیسہ لگتا ہے اس میں. انہوں نے ایک کنواں، ایک باغ خریدا تھا، اتفاق بھی ہوا اللہ کے حکم سے اس کو دیکھنے کا، اور اس باغ کی آمدن ڈیووٹ کر دی کہ ہر سال اس کی جو فصل آئے گی وہ اللہ کے رستے میں. کتنا عرصہ وہ جمع ہوتی رہی. پھر ایک ایسا دور آیا مسلمانوں کا کہ شورا بیٹھی کہ کیا کریں اس پیسے کا، یہ پڑا جا رہا ہے. اور اخیر پھر اس کا فیصلہ کیا ہوا کہ حرم کی وسعت میں ڈال دیجئے. یہ نیکیاں اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کرائے. اللہ ہمارے اکاؤنٹ ہر جگہ ڈلوا دے کہ ہمارے بعد ہماری قبروں میں اس کی ٹھنڈک جائے. دنیا میں کیا کرنا ہے لے کر؟ آج کپڑا پہنیں گے، کل ایک دن کے بعد دل بھر جائے گا، 5000 روپیہ چلا گیا آپ کا، پہنیے، منع کوئی نہیں کرتا آپ کو، لیکن ضائع نہ کیجیے. اسراف نہ کیجئے. ایک بچے کی شادی 1 کروڑ روپے پہ ہوتی ہے، 3 مہینے بعد طلاق. یہ میں نے آپ کے ملک کا فکر بتایا. کسی ملک میں میرے پاس ایک ماں آئی، بڑی دکھی، اکیلے میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. مجھے 90% یقین ہوتا ہے بچی کے رشتے شادی میں وواہ کا کوئی ایشو ہے. قصہ مختصر بچی کی شادی کی، میں اگر غلط نہ اس وقت بول دوں 60 لاکھ کرون خرچہ شادی کھانے پینے کا آیا. زیور جو جو مجھے سنا رہی تھی میں ایسی سنتی جا رہی تھی، اور صرف 2 یا 3 مہینے بعد لڑکی محکمے میں آ چکی. اب بتائیں اس کا کیا کریں. وہ کہہ رہی تھی، میں نہیں کہتی، یہ اکثر میں سوچتی ہوں کہ جب ایک طلاق ہوتی ہے تو خرچہ کتنا اوپر سے گیا. وہ خود ماں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا یہ ایسے لوگ نکلیں گے تو ہم نے اپنی بیٹی کو جو اتنا زیور دیا، جو اتنے کھانے کھلائے ان کو، جو رشتہ داروں کو جوڑے کپڑے دیے، یہ نہ دیتے. اور وہ آپ کے حساب سے کوئی 2-3 کروڑ روپے کی شادی ہوئی تھی اور صرف 2 ماہ بعد بیٹی گھر آ گئی. تو یہ بھی تو نقصان ہے نا، پھر ایسے پورے ہو جاتے ہیں. کتنا اعتبار ہے ہمیں دنیا والوں پہ. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے اب ہے وہ آیت جس پہ آیت رکوع کا ٹاپک رکھا تھا، اس کو ذرا سے سمجھیں گے نا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے آج اس سال یہ پہلی دفعہ سمجھ آئے گی آیت. کیسے؟ 122 کو دیکھیے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. جب جہاد کی فضیلتیں سنی، رغبت سنی کہ اتنا ثواب اللہ کے رستوں میں نکلنے کا، تو سارے صحابہ تیار ہو گئے، ہم بھی جائیں گے. کہا نہیں، سب کو نہیں جانا، کیونکہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں. یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ. آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں تھوڑی سی واضح کر دیتی ہوں. دین کا مزاج کیا ہے، علم کیسے سیکھیں. جیسے اکثر ہم علم کی باتیں کرتے ہیں نا، تو خواتین کہتی ہیں پھر میاں جاب کریں گے یا کمائیں گے یا پھر پڑھیں گے، پھر بچے کے اسکولوں کالجوں میں نہ جائیں اور بس دین کا علم سیکھیں. ہے نا یہ کوسچن. آپ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم کیا کریں. دیکھیے بڑا پیارا سا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور سے سنت چلی تھی. اصحاب صفا ایک گروہ تھا، ہوسٹلائٹ کہہ لیجیے، ہوسٹل میں رہنے والے لوگ تھے. کوئی ایک ملک سے، کوئی ایک شہر سے آیا، اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے جو قبیلہ دوس سے آئے. یہ سیکھتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس علمی محفلیں برپا ہوتی تھیں، مختلف جگہ سے لوگ آتے، کچھ دن آپ کے ساتھ رہتے. فرام وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام A to Z، عقیدے سے لے کر عبادات اور اخلاقیات اور معاملات سیکھتے، روٹ ٹو فروٹ لیتے، پوری دین کو جذب کرتے، اور پھر کہتے اللہ کے نبی اب اجازت دیجیے. اب یہ باتیں ہم اپنے عمل میں بھی لے آئیں گے اور جا کر اپنی بستی والوں کو سکھائیں گے. یہ تھا نیچرل طریقہ اسلام پھیلنے کا. یہ جامعات، یہ یونیورسٹیز، اور یہ کالجز اور دراسات، یہ نہیں تھی اس دور میں، لیکن دین کی روح لے لیتے تھے. آج بھی یہی طریقہ ہے. ایک مین جگہ کو فوکس کرو جہاں لوگوں کے لیے اپروچیبل ہو. سب اپنا نام لکھائیں، ہمیں پڑھائیں. صرف سمجھانے کی بات کر رہی ہوں. آپ اس جوہر آباد کو ہی لے لیجئے. آپ کہتے ہیں جوہر آباد میں ایک سینٹر بنا دیں، ہم سب 1 سال کی چھٹی لیتے ہیں اپنے میڈیکل پروفیشن سے، یا کم از کم وہی 3-4 گھنٹے جو کلاس کے ہیں ہم چھٹی لیں گے. ابھی لکھ کر دے رہے ہیں کہ اس سال کی چھٹی چاہیے. کچھ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم اس سال اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے چھٹی لیتے ہیں. کچھ ہاؤس وائف کہتی ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں، دن بدن مشکل ہوگا، ہم 1 سال کی کمٹمنٹ کرتے ہیں. آپ سارے آ کر ادھر داخلہ لیتے ہیں، ہم سارے بیٹھ کر وہاں 1-1.5 سال میں پورا قرآن دن رات کر کے پورا کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں بیٹھے رہیں اور پھر بس وہ علم کے پہاڑ بنتے جائیں، اور پھر اگر آپ کی شاگرد نے کوئی آپ سے گلی دوسری پہ مدرسہ بنایا، آپ کہتے ہیں میرے مقابلے پہ اس نے مدرسہ بنا لیا؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ہوگا کیا 1 سال کی چھٹی لینے کے بعد؟ اور یہی چیز اللہ کرے ریپلیکیٹ ہو مردوں میں. مردوں کو شام کے سیشنز ملیں، وہ بھی سیکھیں. سب کا حق ہے، ڈاکٹرز کا حق ہے، ٹیچرز کا حق ہے، بزنس مینز کا حق ہے کہ دین سیکھیں. اب سیکھ لیا، ساری عمر نہیں سیکھنا ہوتا. اب اس کے بعد سب واپس اپنی اپنی فیلڈ میں چلے جائیں گے. اٹامک والے اٹامک میں چلے جائیں گے، نورپور والے نورپور چلے جائیں گے، خوشاب والے خوشاب میں آ جائیں گے، اور یہاں بیٹھ کر وہی چیز تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ شروع کر دیں گے. صرف 3 سال دے دیں اس میتھڈالوجی، یہ صرف ایک آیت ہے، اس پہ عمل کر لیجئے. بڑا بول نہیں بولتی، اللہ ہی بڑا ہے، اسی کی ذات بڑی ہے. آپ کے اس علاقے کا 80% شرک تو ختم ہو جائے گا، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، اور آپ کی ملازمیں اور آپ کے جو غریب ارد گرد غربا ہے ان کی جہالت دور ہو جائے گی. آپ گھر آئیں، آپ کہیں گے میں کیا کروں، میں تو ہاؤس وائف ہوں. آپ اپنے گھر میں کلاس شروع کریں گے اپنی ماسیوں کے ساتھ، آپ کے شوہر اپنے ڈرائیورز اور باباز کے ساتھ کریں گے. میں کہتی ہوں صرف پاکستان کو 5 سال کا یہ پلان دے دو، اللہ کرے کوئی ہمارا ایسا بڑا آ جائے سامنے جو قرآن دوست ہو، وہ ساروں کو گورنمنٹ کے لیول پہ چھٹی دے، تھوڑوں کو اس سال دے دے، تھوڑوں کو اگلے. پورا پلان کیجئے 5 سے 10 سال کے اندر، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ سچا ہوگا. میں وہ وقت دیکھنے کا انتظار کرتی ہوں جب یہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت، صاف ستھرا اور ٹرسٹ ورتھی کنٹری بن جائے. اس کا راز ایک ہی ہے، صبح بھی آج یہی پڑھا ہم نے چوتھے پارے میں، یہاں بھی ہے، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، اور اس نے آ کے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی راز ہے، کوئی جادو کی چھری نہیں گھمائی اللہ کے نبی نے. یہ جو صحابہ بات بات پہ تیار ہوتے ہیں، کبھی سوچیے تبوک میں نکلنے والے کہاں سے تیار ہوئے تھے؟ کنیٹ کالج سے، ماشاءاللہ بیکن ہاؤس سے، امریکن یونیورسٹی سے، بوسٹن یونیورسٹی سے، آسلو یونیورسٹی سے، یہ ایک ٹوٹی ہوئی چھت والی مسجد میں سے نکلے تھے. بڑے بڑے ناموں پہ مت جائیے. آج دین کے نام پہ بھی منوپلی ہو گئی، کس سے پڑھا ہے، کس ادارے سے پڑھا ہے، واہ کندھے اونچے ہونے لگتے. میں ان کی شاگرد ہوں، میں اسکول سے پڑھی ہوں. تزکیہ کتنا ہوا ہے آپ کا، تربیت کتنی ہوئی ہے آپ کی، آپ نمبروں پہ مرتی ہیں، آپ کو نمبر دینے، ٹیسٹ دینے کی غم پڑ گیا، آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ یاد رکھیے گا، وہ علم جو آپ کے اندر ہلچل ڈال دے، اللہ کے نبی نے اس کا یہی طریقہ دیا ہے. دعا کر جاتے ہیں اور یاد رکھے، کچھ بھی نہ کیا تو ہماری تڑپ قبر میں ہمارے کام آ جائے گی. اگلے سالوں میں اللہ کسی اور سے یہ کام لے گا، لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ. بولیے اللہ ہم سے ہی کروا لے. پھر آیت 119 میں سچوں کا ساتھ دینے کی بات تھی، تو حدیث مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سچ کو لازم پکڑ لو، سچ بھلائی کی راہ دکھاتا ہے اور بھلائی جنت کی راہبری کرتی ہے. انسان برابر سچ بولتا اور سچ پر عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولتے رہنے سے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. کیا سیکھا رکوع نمبر 4 سے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. بولیے، سچے لوگوں سے تعاون کرنا ہے، سچے لوگوں کو دوست بنانا ہے، اپنے نفس کی فکر میں لگ جانا ہے. سارے تھک گئے. دین کی سمجھ اور علم حاصل کرنا ہے، لوگوں کو دینی تعلیم کے ساتھ جوڑنا ہے انشاءاللہ. چلیے اگلا ٹاپک اس سے بھی خوبصورت، محسن انسانیت. یہی کام کر کے گئے اللہ کے نبی، تبھی تو آج تک ان کا نام ہے، ورفعنا لك ذکرک. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلا دے. آیت نمبر 123 سے 129 اس سورت کا آخری رکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. آپ کی بہت ہی پیاری خوبیاں اس میں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 123، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یقین ہے آپ کو؟ الحمدللہ. اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں، اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو اور زیادہ کیا؟ یہ جملہ آپ بھی ایک دوسرے سے بعد میں جا کے پوچھ سکتے ہیں اچھی نیت سے، کہ آج کے اس بارے سے آپ کا ایمان بڑھا. یہ کھوٹ رکھتے ہوئے سنتے تھے، اس لیے ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا. اسی لیے کیا کہا، پس وہ لوگ جو ایماندار ہیں، اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. کہہ دوں کہ آپ کی بات ہے، آپ میں سے کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ میں سے کس کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ آیت آپ کے حق میں ہو جائے. اور جن کے دلوں میں روک ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے. اور کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہی رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اس پہ 3 سیکنڈ سوچیے. ہر سال ضرور کوئی نہ کوئی ایسی فٹیک پڑتی ہے کہ جس میں کتنے ریسورسز پھر ضائع ہو جاتے ہیں. جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں، انسان تھے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، وہ چل ڈس لائک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اور جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، نبی کا پیار محسوس کریں. ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، پھر اگر روگردانی کر دیں، یہ اب آپ کے میرے لیے ڈانٹ ہے. اتنے پیارے لیڈر کی قدر نہیں کی، اتنے بڑے محسن کی قدر نہیں کرتے جو تمہارے لیے رویا، جس نے تمہارے لیے راتوں کو دعائیں کی، جو کھڑا رہتا تھا اور اللہ کے آگے تڑپ تڑپ کر تمہارے لیے دعائیں مانگتا تھا. اے امت مسلمہ، تم نے آج کیا کر دیا ان کے دین کا حال؟ جس دین کی پہلی اینٹ اقرا بسم ربک اللذی تھی، تم نے آج جہالت کو اپنا شعار بنا لیا. جس نے قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا، تربیت کیا، آج اس قرآن کو تم نے رسمن پڑھنے کا نام دین رکھ لیا. یقین کیجئے یہ مسلمانوں کے لیے ڈانٹ ہے اس آیت میں. پھر اگر منہ پھیرتے ہیں، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آج پھر امت مسلمہ آپ کی اتنی نعمتوں کو پانے اور آپ کے محسن ہونے کے باوجود اب دین سے منہ پھیرے ہیں، ان کو اوروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ان کو دوسروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے پھر اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. کتنا پیارا اینڈ ہے اس سورت کا. حسبی اللہ، کوئی ساتھ دیتا ہے تو دے گا، نہیں دیتا تو نہ دے. اللہ کے نبی کو اللہ کافی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں درد اور تڑپ کو محسوس کیجئے. اور یہاں پتہ چلا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ تو نرمی برتے اور دشمن پر سخت ہو. ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ سے دعا کیجئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا کچھ حصہ مل جائے. پھر اس میں منافقوں کی بات تھی، مومنوں کی بات تھی. 124 میں کیا تھا کہ جو سورت اترتی اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. یہ بتائیے کہ سورت توبہ نے آپ میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ الحمدللہ، مجھے خود اس سورت سے بہت محبت ہے. اور صدمے کی بات بتاؤں، آج کچھ لوگوں باہر سے جو ہم سے زیادہ ہمارا قرآن پڑھتے ہیں، یہ مطالبہ ہے کہ سورت توبہ قرآن سے نکال دو. جی، میرے پاس وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ہینڈ آؤٹ یعنی نیٹ پہ تھا جو میرے پاس کہیں رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں نکال لو اس کو، اس میں جہاد کی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کو پرووک کرتا ہے. کہہ لیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے سورج آ رہی ہے، سورج یونس، پوری کی پوری سورت کا مین تھیم قرآن ہے. جب آپ اور میں پڑھنے والے اس آخری حصے سے بھی سیکھا ہے جو وہ نوٹ کر لیجئے، قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. منکرین حق کو عمر بن معروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، بولیے. آنکھوں سے اشارے نہیں کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خیر خواہی کرنی ہے. اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. اپنے اندر سچے دائی کی خصوصیات پیدا کرنی ہے. ایمان والوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتوں کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس بہت ہی پیاری سورت ہے، یہاں سے سورتوں کا وہ سلسلہ ہے جو مستقل انبیاء کرام کے نام پر ہے. نوٹ کرتے جائیے گا، یہ بھی ایک قرآن پاک کا خوبصورت انداز ہے. اور سورۃ یونس میں قرآن کا لفظ بار بار آئے گا. اس پورے سورت کا جو ٹاپک ہے، کہہ لیجیے اپنے طور پہ، وہ کیا ہے کہ قرآن کو عام کر دو. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کا پورا پارا آپس میں جڑا ہوا ہے. کیسے شروع میں نفاق کی باتیں تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ دیہاتی لوگوں میں نفاق کیوں آتا ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے. یعنی بے علمی جو ہے انسان کو، دین کے علم کی کمی انسان کے دل کو سخت کرتی ہے. پھر ہم نے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کا جو پڑھ سکھانے کا طریقہ کار تھا اس کی بات کی. اب یہاں سورۃ یونس میں وہ سارے حملے جو مختلف ادوار میں قرآن پاک میں ہوئے. اس سورت میں یا ایھا الناس کا لفظ بہت دفعہ آئے گا، جیسے سورۃ توبہ، سورۃ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا آیا تھا 14 بار. آپ نوٹ کیجئے گا، یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ہے. اور قرآن کے پیغام کو عام کر دو، اس میں سے انشاءاللہ یہی سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. شروع کریں گے رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 10. ٹاپک لکھیے حقیقت وحی اور شبہات. یعنی اس دور میں بھی وحی کے اوپر بہت سے حملے تھے جیسے کہ آج کے دور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا. اللہ ہمیں بھی دے دے قدم صدق کے نندر. آپ اس بارے میں صدق کی بات بھی بار بار پڑھ رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ اب اتنے پارے پڑھنے کے بعد ہم سب بھی حقیقت پسند انشاءاللہ بنتے جائیں گے. فرمایا کافروں نے کہا، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش قائم ہوا، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ میں نصیحت پکڑنے والا بنا دے. تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. اے اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچا کے رکھنا. وہ اللہ ہی ایسا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اور اللہ نے یہ سب چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، یہ وہ دلائل ہیں، ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بدی گرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، یہ انداز بھی آپ کو اس صورت میں بار بار ملے گا کہ قیامت کے دن کی حاضری، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے. اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا. اس کے برعکس یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. نوٹ کیا آپ نے؟ ایمان کے سبب، عمل نہیں کہا. سچا ایمان ہوتا ہے نا، وہ خود اچھے عمل کروانے کے قابل کر دیتا ہے بندے کو. اب ذرا سنیے، جنت میں جانے کے بعد منہ سے بات کیا نکلے گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا آپس میں سلام یہ ہوگا، السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. دل چاہتا ہے نا اس جنت میں جانے کو، وہاں جا کر زبان پہ یہی باتیں آئیں گی. کیا سیکھا اس حصے سے؟ پہلی بات ہے کہ قرآن حکیم کی خوبیاں، حلال اور حرام کا فرق بتانے والی، حدود اور احکامات میں محکم، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. پر حکمت کتاب ہے اور حکیم بھی ہے، حاکم کے معنوں میں، یعنی اگر آپ اور میں اس کتاب کو تھام لیں تو ہمیں حکمت بھی ملے گی، حکم بھی ملے گا، اور دنیا میں پھر ہم وہ کام کریں گے جو حکیم کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا سیکھا؟ آپ نے انشاءاللہ بولنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی، ابھی سے سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالوں گی، نیک اعمال کے انعام حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، برے اعمال سے بچوں گی، اللہ کے خالق کائنات ہونے پر یقین بڑھے گا، اور آخرت پر یقین بڑھانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2, 11 سے 20. ٹاپک سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں. آج کا بھی یہی ایشو ہے، کہتے ہیں ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے جس میں سود حرام ہے، جس میں شراب پہ پابندی ہے، جس میں رشوت نہیں لے سکتے، اور جی وہ یا تو امینڈمنٹس کرو، چینج اٹ، یا پھر نیا قرآن لے آؤ. بہت بڑا مطالبہ تھا اس دور کے لوگوں کا اور آج کا بھی. آئیے پڑھتے ہیں. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح کہ وہ فائدے کے حصول کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا. سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. نوٹ کریں، ایک وقت آتا ہے اللہ پھر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا. آپ بھی کسی کو ایک خاص حد تک بلاتے، کوئی نہ آئے، منع کریں، منع نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں اچھا جاؤ پھر، اپنی مرضی کرو، میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گی. اللہ کرے ہم میں یہ وقت نہ آیا ہو کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے حال پہ چھوڑ دے بھٹکنے کے لیے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ویسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. سوچیے کوئی وقت اپنی زندگی کا، بچہ گھر نہیں آیا، رات ہو گئی، جوان بیٹی گھر نہیں آئی، فکر لگ گئی، اس وقت جو دل میں الٹ پلٹ ہوتی ہے نا اس کو سوچے، یا پھر بچوں کے امتحان کا دن، پیپر کا دن، کیسی معصوم شکلیں بنا کر کہتے ہیں اماں دعا کرنا، ہائے آج پیپر ٹھیک ہو جائے. بیٹا فجر پڑھی تھی؟ نہیں، پیپر ہو رہے ہیں، فجر تو نہیں پڑھ سکتا نا. یعنی انسان کی کیفیت، جب اپنے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کو بھی پکارتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوش نما بنا دیا گیا. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں، جب بھی کسی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے نا تو اصل میں اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اب تم دوسروں سے اچھا کرتے ہو یا اس سے بھی برا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن ہو جو اگلے سال ہم پڑھیں؟ اتنے سال سے ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو اس وقت سنتے ہوئے؟ آپ کو اس سال پڑھتے ہوئے لگا بورنگ؟ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ایور نیو. جیسے ہر نئے سال میں پھل آتا ہے تو نیا مزہ آتا ہے نا، اس قرآن کا ہمیشہ نیا مزہ آتا ہے. لیکن جن کا دل نہیں جمتا نا، جن کو اس کے احکامات برے لگتے ہیں، وہ یہ مطالبے کرتے ہیں، کیا اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. امینڈمنٹس کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی کروں, بس میں تو اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع فرماتا, کیونکہ میں اس سے پہلے ایک بہت بڑا حصہ عمر کا تم میں گزار چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بس اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کی کو فلاح نہ ملے گی, اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے نہ نفع, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے, پھر انہوں نے اختلاف کیا, اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ انہیں فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے, بس تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. کیا پتہ چلا؟ اس میں پہلی چیز آیت 11 میں تھی کہ انسان بد دعائیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو, نہ اپنی اولاد کے لیے, نہ اپنے خادموں کے لیے, اور نہ اپنے مال کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے. یا ابو داؤد کی روایت 1532. برا بول نہ بولیے, بچوں کو بھی نہ بد دعا دیں, ملازم کو, کسی کو قرض کرنا, لان تان کرنا نہیں. پھر اس کے بعد خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ تھی میں اس رکوع کا. لوگوں کو سچا سیدھا قرآن برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اللہ انسان کی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا چاہتا ہے. یہی بات بعض دینداروں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں کیا حرج ہے, تھوڑی سی تبدیلی کر لو, زیادہ لوگ ماننے لگ جائیں گے, چند خالی کرسیاں وہ بھی بھر جائیں گی. اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے تم کتنا بھی کتاب کو بدل لو وہ پھر بھی نہیں آئیں گے جن کو نہیں آنا, کیونکہ جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں پوچھتے. اور یہ مطالبہ واقعی ہر دور میں رہا. لوگ کہتے قرآن پڑھ کے زندگی مشکل لگتی ہے, بوجھل لگتی ہے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے, دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. ہدایت کی طلب جب تک اندر سے نہیں آئے گی نا, باہر سے آپ کو قرآن والا بھی کچھ نہیں دے کے جائے گا. ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن کو عام کیا جائے. سیکھنے کی بات انشاءاللہ کے ساتھ, اچھے اور خوشی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے, جلدی نہیں کرنی, صبر سے انتظار کرنا ہے, ناجائز خواہشات سے بچنا ہے. اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلے گی, اس لیے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی ہے. تکلیف میں صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم بدل نہیں سکتے, اس لیے میں نے بھی نہیں بدلنا. حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری انشاءاللہ کو قبول کر لے.